الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اب من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُوتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين مدمزہ سورۃ الانعام الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں ہمارے زیر مطالعہ ہے 14 رکوع اس کے مکمل کر چکے ہیں آیت نمبر 122 15 رکوع سے آغاز کر رہے ہیں تسلسل سے یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر حق و باطل کا ایک مارکا تھا کہ جو برپا تھا اور حق کے پرچارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اہل جماعت اہل ایمان کی جماعت اور باطل کے جو سپورٹر تھے وہ ابو جہل اور اس کی کمپنی کفار مکہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مسلسل جھٹلا رہے تھے اور ضد پر جو ہے وہ قائم تھے توحید کا انکار کر رہے تھے 360 بت عین توحید کے مرکز میں وہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے لہذا کفار مکہ کو خاص طور پر اور عموم میں پوری انسانیت کو توحید کی دعوت بھی اس صورت میں دی جا رہی ہے اور اس پر مختلف دلائل دیے جا رہے ہیں اور توحید کے حوالے سے جو یعنی دلائل مختلف قسم کے یعنی پچھلی قوموں کے واقعات کا تذکرہ کر کے مثالوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کے سامنے یہ حقیقت ہیں کہ جو کہ رکھی ہیں اور پوری انسانیت کے سامنے آج کی جو یہ آیات ہیں 15 رکوع کی آغاز میں اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمثیل بیان کر رہے ہیں مثالوں کے ذریعے سے کفر اور ایمان اس کی مثال کو واضح کر رہے ہیں اسی طرح مومن اور کافر کی مثال کو واضح کر رہے ہیں اور یہ بات واضح ہوگی کہ جب انسان اپنے مقصد کو بھولتا ہے تو پھر اس کا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے اور جو با مقصد افراد ہوا کرتے ہیں کہ جو پوری زندگی ایک مقصد کے تحت کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے ان کا مقام کیا ہے یہ مثال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام پر ہمارے سامنے یہ بات واضح کر رہے ہیں فرمایا کہ اومن کانا میتن فاحییناہ تو کیا وہ کہ جو مردہ تھا پس ہم نے اسے زندہ کیا بہت اہم بات ہے یعنی یہ ایک موت اور ایک حیات سے تو ہم واقف ہیں اس دنیا کی زندگی میں کہ جس سے واسطہ ہمیں پڑتا ہے یعنی انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حیات ہے کہ جو کہ اسے ملتی ہے اور اسی دنیا کی زندگی میں اس پر موت واقع ہوتی ہے جو سب سے یعنی اٹل حقیقت ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے لہٰذا ایک چلتا پھرتا انسان ہے لیکن ایک دم سے جو ہے وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بالکل ڈھیر ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ایک میت ہے کہ جو کہ رہ جاتی ہے کہ جس کو لوگ دفنا کے زمین میں آ جاتے ہیں تو یہ تو زندگی اور حیات کا ایک تصور ہے کہ جس سے ہم واقف ہیں، لیکن جس موت اور حیات سے ہم صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت بڑی حقیقت ہے، وہ ہے مانوی حیات و ممات، اس کا تصور، یعنی ایک روحانی زندگی ہے کہ جو کہ ہمارے اندر موجود ہے، جس طرح سے یہ خاکی وجود ہے اور اس کی حیات ہے اور اس کے اوپر ایک موت ہے کہ جو واقع ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان چلتا پھرتا اچانک سے جو ہے وہ بالکل ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے جس کو دفنا کے آیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس خاکی وجود کے اندر ایک روحانی وجود ہے، اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو بتیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، اور وہ روح ہے ربانی جو اللہ کی طرف سے ہر انسان کے اندر پھونکی گئی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں کو بھی سجدہ اسی روحانی وجود کو کرایا گیا ازل میں. تو لہذا جب انسان اپنے مقصد کا شعور اسے حاصل رہتا ہے اور ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ روحانی وجود ہے کہ جو کہ اسے زندہ رکھتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے. لیکن جیسے ہی انسان اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو وہ جسمانی لحاظ سے تو چلتا پھرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، چھوتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، لیکن یہ کہ وہ چلتا پھرتا مردہ قرار پاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور اس کا ایک مقصد ہے کہ جو کہ رکھا ہے، اسے ہدایت ہے کہ جو کہ دی ہے. اس طرح سے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جو کہ نقل ہوا کہ ہمارا رب وہ ہے، آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا، یعنی ہمارا رب وہ ہے کہ جو ہر چیز کو اس کی تخلیق عطا کرنے والا ہے، اس کی ہیئت کو عطا کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور بنانے کے بعد ثم ہدا پھر اس کو ہدایت دی ہے کہ کس طرح سے اس کا جو بھی مقصد اللہ نے متعین کیا ہے اس شے کے بنانے کا، وہ مقصد پورا کرے، کس طرح سے جو ہے وہ غذا حاصل کرے اور کس طرح سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، برحال ہر چیز کو اللہ نے تخلیق کر کے اس کا مقصد ہے کہ جو کہ ٹھہرا دیا. اب کوئی بھی شے دنیا میں جب اپنا مقصد پورا نہ کرے تو پھر یہ ہے کہ وہ پورا کٹ کٹ کے لائق ہو جاتی ہے، پھر اسے ڈسٹ بین میں پھینک دیا جاتا ہے. جس طرح سے پین ہے، قلم ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا. لیکن یہ کہ اگر وہ مقصد اپنا ختم کر دے، پین خراب ہو جائے، لکھنا چھوڑ دے، تو پھر یہ ہے کہ اسے ڈسٹ بین کی نظر کر دیتے. اسی طرح سے آگ ہے، آگ کا مقصد کیا ہے؟ جلنا اور جلانا. جب یہ مقصد چھوڑ دے تو پھر یہ ہے کہ وہ بیکار ہو جاتی. پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، لیکن اگر پانی سے پیاس ہی نہ بجھے تو وہ پانی نہیں کہلاتا. تو ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے حیات بخشی، ایک اس کا اسٹرکچر ہے کہ جو کہ قائم کیا، اور ثم ہدا پھر اس کو ہدایت دے دی کہ اس کا مقصد کیا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اشرف المخلوقات ہے، یعنی انسان، میں اور آپ، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ جو کہ متعین کیا ہے، اور یہ ہے کہ جس امت میں ہمیں برپا کیا اس کا بھی ایک مقصد ٹھہرا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں وہ مقصد آتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو. تمہارا فنکشن کیا ہے؟ کہ تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تم خیر کا آلہ ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ امت اپنا مقصد اور اپنا فنکشن جو ہے وہ چھوڑ دے تو پھر یہ عضو معطل کی طرح، یعنی معاشرے کا ایک حصہ وہ، یعنی ڈسٹ بین کی نظر ہو جاتی ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ گر جاتی ہے. جس طرح سے اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کی جو زبوحالی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا مقصد جو ہے وہ چھوڑ دی. ہر جگہ جو ہے وہ پٹ رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ ذلت اور خواری ہے کہ جو کہ نصیب میں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بڑی اہم بات ہے کہ جو بیان فرمائی کہ عوامن کانا مئی تھا، تو کیا وہ کہ جو مردہ تھا؟ کیا مطلب؟ ایک انسان کہ جو چلتا پھرتا تو ہے اس کائنات میں، اس زمین پر اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ حیات ہے کہ جو کہ دی ہے، لیکن وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، وہ غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے اپنا مقصد زندگی نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا، کیوں اس زمین میں بھیجا گیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے اشرف کیا ہے مجھے تمام مخلوقات پر، سپر کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجھے کیوں بنایا، میرا ٹارگٹ کیا ہے، میری منزل کیا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں. لہذا جب کوئی اپنا مقصد چھوڑ دے، اس کو بھلا بیٹھے، غفلت کی زندگی پر آمادہ ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ پہ مردہ انسان، مردہ انسان. اللہ تعالیٰ اس یعنی زندگی سے کہ جو کہ مردہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرار دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ کرتا ہے. آج ہماری گراوٹ کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم یعنی اتنی بہترین مخلوق ہوتے ہوئے اپنا جو اصل مقام ہے فی احسن تقویم، اس کو جو ہے وہ ہم بھلا بیٹھے اور اسفل سافلین، پستیوں کی پستی میں، دنیا کی محبت میں گھر کے ہم چلے گئے، مقصد ہی بھلا بیٹھا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مردہ انسان ہے. کمپیریزن ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ایک وہ شخص کہ جو کہ مردہ تھا، اپنے مقصد سے غافل تھا، لیکن پھر ہوا کیا؟ فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے اسے ایک حیات ہے کہ جو کہ بخشی، اسے ایک زندگی دی. یعنی اب یہ زندگی کیسے اس کے اندر کہ وہ اپنے مقصد کو پہچاننے لگا، وہ اپنا مقصد اسے مل گیا کہ مجھے کیوں بنایا گیا، میری منزل کیا ہے، اور مجھے جو نیکی اور بدی ہے اس کی پہچان اسے ہونے لگی. تو اب یہ وہ حیات ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ وہ بامقصد زندگی کو قرار دے رہے ہیں. وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ہم نے اس کے لیے ایک نور ہے کہ جو بنا دیا کہ جس نور کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ چلتا ہے. بہت پیاری بات ہے. یعنی تمثیل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی مومن اور کافر کا فرق ہے کہ جو کہ واضح کر رہے ہیں. یعنی کافر کون ہے کہ جو بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں مردہ. مومن کون ہے کہ جس کو اپنا مقصد پتا ہے، نیکی اور بدی کا شعور اس کے اندر ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز وہ جانتا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں یہ زندگی ہے اصل کہ جو کہ مطلوب ہے. اور یہ زندگی کیسے اس کو نصیب ہوئی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے اس کے لیے ایک نور ہے کہ جو کہ بنائے. اب یہ نور سے مراد کیا ہے؟ یہ نور سے مراد ہے نور ہدایت. اور ہدایت کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام ہے کہ جو رہنمائی ہمیں دیتا ہے، اندھیروں میں یہ روشنی ہے کہ جو کہ قرآن مجید ہمیں دکھاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ شیطان کا گھڑا ہے، یہاں سے بچنا ہے، اس گھڑے میں نہیں گر جانا، یہ حرام ہے اس کو اپنانا نہیں ہے، حلال کو اپنانا، یہ اچھائی اور برائی کی یہ تمیز ہے کہ جو کہ نور ہمیں دیتا ہے قرآن مجید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نور سے تمسک ہمیں نصیب فرمائے. دیکھیے روشنی نور، یعنی عام فہم انداز میں بھی اگر اس کو سمجھیں تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ نور کیا کرتا ہے، روشنی کیا کرتی ہے، یعنی روشنی میں ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز ہوتی ہے، ہم خیر کو جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں کہ جب جو ہے وہ روشنی ہو جائے کہ بھئی میرے لیے وہ کون سی شے ہے کہ جو کہ فائدے مند ہے، تو لہٰذا میں اس کو اس روشنی کی وجہ سے جو ہے وہ حاصل کرتا ہوں. اندھیرے میں تو کچھ نہیں پتا چلتا، سب جو چیزیں جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہیں، لیکن جو نور روشنی ہوتی ہے تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے لیے کون سی شے فائدے مند ہے تو میں اسے حاصل کروں، اور کون سی شے میرے لیے نقصان دہ ہے یعنی مضرت کا باعث ہے، لہٰذا میں پھر اس سے بچتا ہوں. لیکن یہ عمل کب ہوتا ہے؟ کہ جب روشنی جو ہے وہ ہو، اندھیرے میں کچھ نہیں پتا چلتا. اسی طرح سے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر معمولی سا بھی کوئی چراغ ہے دیا ہے، لہٰذا وہ معمولی سی روشنی بھی چراغ کی وہ اندھیرے پر غالب آ جاتا ہے. کبھی بھی اندھیرا جو ہے وہ روشنی پر غالب نہیں آتا، چاہے وہ روشنی کتنی مدھم ہو، کتنی جو ہے وہ کم ہو، لیکن وہ کم روشنی ہمیشہ اندھیرے پر غالب آتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو نور کے ساتھ چلنے والے ہوں، نور ہدایت جن کے پاس ہو، یہ قرآن مجید یعنی جن سے وہ لوگ جو کہ قرآن سے چمٹے ہوئے ہوں، قرآن کو اپنا امام بنایا ہوا، لہٰذا وہ اندھیروں پر یعنی اندھیروں میں موجود جو بھی کفر ہے وہ اس روشنی پر غالب آ جائے، یہ ممکن نہیں. یہ ممکن جب ہی ہوتا ہے اس معاشرے میں اللہ کی زمین پر کہ جب یہ نور جو ہے وہ بالکل بجھا دیا جائے، اس نور سے جو ہے وہ استفادہ کرنے والے وہ غفلت کا شکار ہو جائے، وہ سو جائے. جبھی تو وہ غضب ہے کہ نا کہ جو کہ بھڑکا قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو واقعتاً یہ نور جن کو عطا کیا گیا قرآن مجید کا، لیکن یہ ہے کہ اس سے وہ ہدایت نہیں حاصل کرتے، تو اللہ کا غضب بھڑکا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے دل ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن اسے سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانوروں کو یہ قرآن نہیں دیا گیا، ان کی طرف یہ ہدایت جاری نہیں ہوئی، یہ جانوروں کی طرف رسولوں کو برپا نہیں کیا گیا. یہ نیکی اور بدی کا شعور جو اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کر کے بھیجا ہے، یہ کیفیت تو جانوروں کے پاس نہیں. یہ اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں سے مسلح کیا، لیکن اب یہ اشرف شے انسان جب جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرے اس ہدایت کو جو ہے وہ ٹھوکر مار کے، تو پھر وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ وہ غضب ہے کہ جو قرآن مجید میں بھڑکا ہے. لہٰذا یہاں پر مثال بڑی پیاری دی گئی یہ نور کے حوالے سے، کہ یہ نور نیکی اور بدی میں بھی تمیز کراتا ہے. ہمیشہ اندھیرے پر نور ہے، روشنی ہے کہ جو کہ غالب آتی. اور یہ ہے کہ تیسرا اشارہ بھی یہاں پر پوشیدہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس نور ہے لیکن وہ خود اس سے استفادہ نہیں کرتا، اس کو اس کی اہمیت کا اپنی ذات میں پتہ نہیں، ادراک نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود اس روشنی سے دیگر لوگ ہیں کہ جو کہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. یعنی وہ ایک شخص کے پاس نور تو ہے لیکن اس کی اہمیت کا اسے خود ادراک نہیں کہ میرے پاس اتنی قیمتی دولت موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ باوجود اس کو ادراک نہ ہونے کے اس نور کی اہمیت کا، دوسرے لوگ ہیں کہ جو کہ اس نور سے، اس روشنی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جیسے اندھیرے میں ایک شخص کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی چراغ ہو اور اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، لیکن دوسرے لوگ فائدہ اٹھا دیتے ہیں اس روشنی میں، وہ بھی جو ہے وہ راستہ پا جاتے ہیں. بالکل یہی کیفیت اس وقت ہماری ہے پوری دنیا میں. جو نور ہدایت ہمارے پاس موجود ہے مسلمانوں کے پاس، الا ماشاء اللہ مسلمانوں کی اکثریت اس نور سے جو ہے وہ غافل ہے. اس نور ہدایت قرآن مجید کو ایک مقدس کتاب بنا کے رکھ دیا گیا، اچھے سے جزدان میں لپیٹ کر اور شیلفز کی نظر کر دیا گیا، کبڈ کی نظر کر دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ نور تو اس لیے آیا تھا کہ پوری انسانیت کو ہدایت جو ہے وہ اس سے وہ دی جائے، لیکن یہ کہ جو ہدایت پہنچانے والے تھے وہی اس چیز سے اپنے فنکشن سے غافل ہو گئے. اور جب اپنا فنکشن ہم نے چھوڑا تو پھر پورا کٹ کٹ کے وہ لائق ہوتا ہے، وہ جلا دینے کے لائق ہوتا ہے جو بھی کچرا ہوتا ہے. یہی کیفیت ہمارے ساتھ ہے. پوری دنیا میں ہم پٹ رہے ہیں، خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ دوسروں کو اٹھانے دے رہے ہیں، بلکہ مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں دین کو. اور جو اللہ کے نمائندہ بن کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا تھا کہ ریپرزینٹ کریں ہم دین اسلام کو اپنے عمل کے ذریعے سے، ہم مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نمائندگی جو ہے وہ نہیں کر رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. لہٰذا اللہ کی نگاہ میں پھر ایسا شخص جو ہے وہ مردہ، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ حیات جاویدہ عطا فرما دی، وہ نور ہدایت عطا فرما دیا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ یمشی بہی فی الناس، وہ خود بھی اس نور سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنے عمل کی جو ہے وہ اصلاح کر رہا ہے، اپنی ذات میں ایک طرف اس کے پیدا ہو رہا ہے. لازم بات ہے کہ جب یہ قرآن اندر جاتا ہے تو فرد میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ وہی صحابہ کرام تھے کہ جو قرآن کے نزول سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے. کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا، قبائلی زندگی تھی. اور یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طویل طویل جنگیں شروع ہو جاتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب یہ کلام، اس کا نزول ہوا، تو لہٰذا یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں بھی آیت نمبر 103 میں اسی حقیقت کو نمایاں کیا گیا کہ وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد تو کرو کہ جب، یعنی تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ تعالی کی نعمت سے جو ہے وہ تم، جب وہ نعمت نازل ہوئی، نعمت ہدایت، نور ہدایت، تو آپس میں تم شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے. کیا مثالی قربانی ہے کہ جو کہ مہاجر و انصار نے آپس میں وہ ماخات کا جب رشتہ قائم ہوا تو دی ہے، جس کی مثال نہ ماضی میں ملی نہ مستقبل میں مل سکتی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی واقعتاً کہ جو کہ اس نور قرآن مجید سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی زندگی میں نور آتا ہے، روشنی آتی ہے. یہ قرآن جب اندر جاتا ہے، جس طرح سے اقبال نے کہا کہ چوں بجا درف جاں دیگر شبد، جب یہ قرآن اندر جاتا ہے تو اندر کا انسان کا جو جہان ہے اس میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اور جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد، اور ایک انسان کی تبدیلی وہ پورے معاشرے کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، پورا جہان اس سے تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ جہان افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معرفۃ القرآن میں بڑا پیارا یعنی یہ یعنی نقطہ لکھا ہے کہ یمشی بہ فی الناس، یعنی اللہ نے اس کے لیے نور بنایا، نور ہدایت یعنی قرآن اس کے ساتھ، اب وہ نور ہدایت کے ساتھ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے۔ تو مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے لکھا اس بات کو کہ یعنی وہ شخص کے جو کہ کونوں کھدڑوں میں جا کے بیٹھ جائے اور صرف اپنی ذات کو مانجنے میں لگا رہے تو وہ اس آیت کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہاں تو واضح اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہ نور ہدایت کے ساتھ لوگوں کے درمیان موجود ہے، لوگوں کو بھی مستفید کر رہا ہے۔ یہی تو وہ ذمہ داری ہے کہ جو کہ ہمیں ادا کرنی ہے۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ انسان نے اس نور سے جب فائدہ اٹھایا تو پھر اسی کی تعلیمات وہ دوسروں کو بھی دے، اس کے پیغام کو جو ہے وہ عام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً خادم قرآن کی حیثیت سے قبول فرمائے، اس کے لیے پیش قدمی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمائے ایک شخص وہ ہے مردہ تھا، اپنے مقصد سے غافل تھا، لیکن مقصد ہم نے عطا کیا، فرائض پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے، زندگی ہے کہ جو کہ اسے وہ عطا فرمائی اور وہ نور بنایا، نور ہدایت کے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان اس نور کو پھیلا رہا ہے۔ فرمایا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، تقابل کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ شخص بہتر ہے، کمم مثلہ فی الظلمات، کیا یہ اس کے مثل ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں، یعنی اب یہاں پر کفر اور ایمان کو یعنی روشنی اور اندھیرے سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، یعنی ایمان کیا ہے وہ نور ہے اور کفر کیا ہے وہ ظلمات ہے، یعنی اندھیرے ہی اندھیرے، وہ شرک کا اندھیرا ہو، الہاد کا اندھیرا ہو، مادہ پرستی کا اندھیرا ہو، حب دنیا کا اندھیرا ہو۔ لہٰذا یہ ہے کہ وہ شخص اس کے مثل ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کہ روشنی میں چل رہا ہے، اپنا مقصد پہچانتا ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہے، اس کے مثل ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہے؟ اب اس کی اپیرنٹ مثال عرب کی سرزمین پر کیا تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، بہرحال یہ نور ہدایت پا گئے، 6 سال لگے، یعنی 690 میں جا کر یہ دونوں عظیم شخصیات دار اسلام میں داخل ہو چکی۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ نور ہدایت پا گئے تو پوری زندگی اب وقف کی ہے اس نور کو عام کرنے کے لیے، اور کیا تقویت ہے کہ جو کہ دین اسلام کو پہنچی ان دونوں شخصیات سے۔ اس کے بالکل بندے مقابل دو شخصیات عرب کی سرزمین پر، ابو جہل ابو لہب، لیکن یہ ہے کہ اس نور سے جو ہے وہ غافل تھے۔ لہذا یہ ہے کہ کس طرح سے پوری یعنی رہتی دنیا تک کے لیے وہ گالی بن گئے۔ کوئی بھی شخص اپنے بچوں کا نام ابو جہل ابو لہب رکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں یعنی اللہ کی زمین پر آپ کو بہت سے بندے ایسے مل جائیں گے کہ جن کے نام عمر ہیں، جن کے نام علی ہیں، جن کے نام عثمان ہیں، جن کے نام جو ہے وہ یعنی ابو بکر ہیں، بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ نور سے استفادہ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امر کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے ان کے ناموں کو بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ زندگی سے ہمیں نجات عطا فرمائے کہ جو مانوی اعتبار سے اللہ کے نزدیک وہ جو اپنا مقصد پورا نہیں کرتا یہ مردہ انسان ہے۔ جس طرح سے اللہ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ آنکھیں تھوڑی اندھی ہوتی ہیں، یہ دل ہے کہ جو کہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مانوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، روحانی طور پر وہ بالکل مردہ ہو جاتا ہے انسان کہ جب وہ اپنے تقاضے ادا نہ کرے جو اللہ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ شخص وہ اس کی مثل ہے کہ جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، کہ جو اب اس ان اندھیروں سے وہ نکلنے والا نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے وہ کہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، انسان اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے انسان کی، کہ وہ اپنے حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہے والی بات، کہ اپنے ذات کی حصار میں وہ اپنے آپ کو قید کر لے، اور اسی کے لحاظ سے پھر دوسروں کو بھی تولے کہ بھئی میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں. اب چاہے وہ اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، تو لہٰذا اب اسی خوبی کو اسی نگاہ سے وہ دوسروں کے اندر بھی دیکھے گا کہ لوگ جو ہے وہ اسی چیز کو پسند کرتے کہ نہیں. اب جو چیز اسے پسند ہے اگر لوگوں کو پسند ہے تو لوگ وہ اس کے قریب ہوں گے، اس کے نزدیک وہ اچھے لوگ ہیں، اور اگر تو اس کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کے اندر رائے پائے جائے، جو چیز وہ پسند کرے لوگ اس کو ناپسند کریں، تو پھر وہ اشخاص بھی اس شخص کے لیے ناپسندیدہ فہرست میں اس کی شامل ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ بالکل یہی کیفیت ہے کہ اپنی ذات کا حصار جو ہے نا یہ بڑی خطرناک شے ہے. اصل جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت ہے، وہ ریویلڈ نالج ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان ایک فرق ہے کہ جو کہ قائم کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو کفار کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو برے اعمال ہیں وہ ان کے لیے خوشنما دکھا دیے گئے، جس طرح سے سورہ کہف میں بھی الفاظ آتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ برے اعمال کرتے رہے زندگی کی، یعنی دنیا کی زندگی میں اپنے صحیح اور جہد کو کھپا دیا، گم کر دیا، دنیا کے حصول میں پوری زندگی برباد کر دی، اور اپنے طور پر یہ سمجھتے رہے کہ بڑے اچھی صنعت کاری کر رہے ہیں، کیا خوب کر لیا، کہاں کہاں میرا کاروبار جو ہے وہ جم گیا پوری یعنی ملک میں، لیکن کس کوسٹ پر؟ دین کے کوسٹ پر، اسلام کی کوسٹ پر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ان کے اعمال کفار کے مزین کر دیے گئے کہ جو بھی وہ عمل کرتے تھے. اب اس کے بعد ایک اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حق و باطل کے درمیان ایک مارکا ہے کہ جو کہ رکھا ہے، اور یہ آزمائش ہے کہ اہل حق بھی ہیں کہ جو حق کے پرچارک ہیں، اور ان کے مد مقابل اہل باطل ہیں کہ جو باطل کے پرچارک ہیں، اور ان کے درمیان یہ مارکا ہے کہ جو کہ چھڑا ہوا ہے. دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش، جس طرح سے اقبال نے کہا، تو لہٰذا یہ ازل سے یہ معاملہ چل رہا ہے. تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی کے لیے اس کے بڑے بڑے مجرم ہیں کہ جو کہ بنا دیے، کھڑے کر دیے. یعنی ہر بستی میں جہاں اہل حق ہیں وہاں اہل باطل کے پرچارک بڑے بڑے مجرم ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ تاکہ وہ اس بستی میں اپنی چالیں چلیں، اپنے مکر کریں، اپنے جو ہے وہ سازشیں کریں اہل حق کے خلاف، اور پھر یہ مارکا جو ہے وہ گرم ہو، اور پھر اہل حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے باطل پہ دے مارے. بل نفذ بالحق علی الباطل، یعنی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حق کو اٹھا کے باطل پر دے مارتا ہے، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا. تو یہ حق و باطل کے درمیان مارکا ہے، اور یہ آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مجرم ہیں کہ جو کہ کھڑے کر دیے، کہ جو چالے چل رہے ہیں اس اللہ کی زمین پر اس کے باغی. اور آج آپ نقشہ دیکھیں قرآن مجید کی یہ آیات ہمارے ہی حالات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتی، کس طرح سے مادر پدر آزاد جمہوریت کے نام پر آج یہ بڑے بڑے اکابر مجرم بن کر جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، کس طرح سے پوری قوم کو جو ہے وہ لگایا ہوا ہے سیاسی جو ہے وہ چنگل میں، ایک ملاکھڑا ہے کہ جو کہ ہو رہا ہے، نورا کشتی ہے کشتی ہے کہ جو کہ چل رہی ہے، پوری انسانیت کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا ہوا ہے. نہ سیاسی سطح پر کوئی استحکام، نہ معاشی سطح پر کوئی استحکام، نہ معاشرتی سطح پر، یہ نسل رنگ مسالک کی بنیاد پر وہ تفریقے وہ نظر آتی. وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش، اور یہ ہے کہ اس میں اہل حق کے لیے بڑی یعنی ہدایت موجود ہے کہ ایسے ماحول میں کہ جب اللہ کی زمین پر بڑے بڑے مجرم اکابر جو ہے وہ موجود ہوں جو اپنی چالیں چل رہے ہیں، اہل حق کو جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر اور استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اللہ نے ایسے مجرم ہیں کہ جو کہ کھڑے کر دیے، کہ جو کہ چالے چلتے ہیں بستی میں. وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ چالے نہیں چلتے مگر اپنی جانوں پر ہی اس کا نقصان کرتے ہیں. یعنی یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ جو بھی حق کو دبانے کے لیے چالے چلے گا، جو کہ یقیناً باطل ہے، باطل کبھی نہیں چاہتا کہ حق وہ غالب آ جائے، ورنہ اس کی سیادت چودراہٹ جو وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہ ہے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے حق کو جو ہے وہ دبا دے، اس کو ابھرنے نہ دے. لہٰذا لیکن جو بھی یہ کوشش کرتے ہیں باطل، لہٰذا یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کے خلاف اس کا ببال ہے کہ جو کہ جائے گا. وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھ رہا ہے کہ جو بھی یہ کفار مکہ جس طرح سے اللہ کے رسول کے سامنے ان کی ذات کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے جو مکر و فریب کر رہے تھے، وہ اس کا شعور نہیں رکھ رہے کہ عنقریب ان پر جو کوڑا ہے کہ جو کہ برسنے والا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی، کوئی اللہ کا حکم آتا، کوئی ہدایت ان پر آتی رسولوں کے ذریعے سے یا اللہ کے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما اوتي رسول اللہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کفار مکہ کہ بھئی ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے کہ جو کہ رسولوں کو دیا گیا۔ اب یہ ڈیمانڈ تھی کفار مکہ کی، اور ضد میں آ کے بعض دفعہ جو سرداران قریش تھے وہ اس ہٹ دھرمی پر اتر آتے تھے، جس طرح سے ایک موقع پر ابو جہل نے بھی کہا کہ بھئی یہ جو محمد کا خاندان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس کے خاندان سے تو ہمارا ٹاکرا ہے، جو کام انہوں نے کیے وہ ہم نے بھی کیے، بڑھ بڑھ کر ہم نے بھی خدمتیں کی ہیں، حاجیوں کو پانی پلایا، خدمتیں کی، لہذا اب ہم، یہ خاندان محمد کا کہتا ہے کہ ہمارے اندر ایک محمد ہیں کہ جن کو نبوت سے سرفراز اللہ تعالی نے کیا ہے، لہذا ابو جہل نے کہہ دیا کہ خدا کی قسم ہم بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ جب تک ہمارے خاندان میں سے کوئی یہ نبوت سے سرفراز نہ ہو جائے، ہمیں بھی رسالت ہے کہ جو کہ ملنی چاہیے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ رسالت کے دعوے کر رہے ہیں ضد میں آ کے کہ ہمیں بھی وہ رسالت مل جائے کہ جو رسولوں کو ملی۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، تو جواب ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو وہ رسالت عطا کرے۔ بھائی یہ رسالت کوئی کسبی شے نہیں ہے، یہ ایسے تو نہیں حاصل ہو سکتی کہ کوئی جد و جہد کرے، محنت کرے اعمال میں، اور یہ کہ محنت کرتے کرتے جو ہے وہ نبوت کا درجہ پا جائے یا رسول کا درجہ پا جائے، یہ کسبی شے نہیں، یہ تو وہابی شے ہے، عطا کردہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی نبوت سے سرفراز کرتا ہے تو اس کی بعثت سے پہلے ہی اس کے اندر وہ صفات ہے کہ جو کہ پیدا کرتا ہے، اور اس کی حفاظت خاص پوری زندگی میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ تو اللہ کو خوب پتا ہے کہ کس کو وہ رسالت کے منصب پر فائز کرے، لہٰذا یہ کیسے دعوے دار ہو گئے اتنے نا ہنجار نا فرمان، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی رسولوں کی طرح وہ رسالت مل جائے۔ سیصیب الذین اجرموا، تو اب یہاں تھریٹ ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کفار مکہ کو، کہ عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جرم کیا، کیا پہنچے گی؟ صغار عند اللہ، اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی، وہ عذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور شدید عذاب اس وجہ سے کہ وہ چالے چلتے ہیں دین اسلام کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف، لہذا عنقریب ان کو اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی پہنچے گی۔ دیکھیں ہمیشہ ہمیشہ کی جو رسوائی ہے وہ تو ان کا مستحق ہو چکی، وہ اس کے مستحق ہو چکے، اور وہ آخرت کی رسوائی ہے، وہاں کا جو شدید عذاب جہنم کا اس میں تو یہ ڈالے جائیں گے۔ اشارہ دنیا کے عذاب کی طرف بھی ہے، یعنی جو ذلت اور رسوائی کا شکار ابھی یہ دنیا میں ہوں گے، ابھی تو یہ سر اٹھا کے چل رہے ہیں عرب کی سرزمین پر مکے میں، لیکن عنقریب اللہ کی طرف سے ذلت کا کوڑا ہے عذاب کا کہ جو کہ ان پر برسے گا، اور یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی سن 2 ہجری میں، یہ تو مکی سورت ہے نا، مکی قرآن ہے سورت الانام، اور بالکل آخری دور میں یہ سورت الانام نازل ہو رہی ہے مکی دور کے، تو لہٰذا چند سالوں میں سن 2 ہجری میں پہلا حق و باطل کے درمیان مارکا ہوتا ہے، اور تعداد کے اعتبار سے کوئی برابری نہیں، 313 کا مقابلہ اہل ایمان کا 1000 کے لشکر سے، لیکن کیسی زبردست وکٹری ہے، فتح ہے کہ جو حاصل ہوتی ہے، 313 کس طرح سے جو ہے وہ تہس نہس کرتے ہیں 1000 کے لشکر پہ، 70 ان کے جو سردار ہیں بڑے بڑے وہ جہنم واصل ہوتے ہیں، خود ابو جہل بھی اسی بدر کے موقع پر جہنم واصل ہوتا ہے، اور 70 کو جو ہے وہ قیدی بنایا جاتا ہے۔ کیسی ذلت اور رسوائی، ایک دھاک تھی نا کہ جو کہ بیٹھی تھی ان کی عرب کی سرزمین پر، کفار مکہ کی، یعنی بتوں کے متولی تھے، سیادت چودراہٹ تھی، ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، دوسرے قافلے بچتے نہیں تھے، حلوے مانڈے ان کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں بتوں کے لیے، ان کے پیٹوں میں جا رہے ہیں، تو اچھی بھلی سیادت چودراہٹ تھی، اور روب دبدبا تھا کفار مکہ کا عرب کی سرزمین پر، سب بالکل ملیا میٹ ہو گئے، بدر کا جو مارکا ہوا اور زبردست اہل ایمان کو فتح ہوئی، ساری ان کی دھاک جو ہے وہ ختم ہو گئی اور عزت جو ہے وہ خاتمے مل گئی. تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ پورا ہو گیا, اللہ نے فرما دیا, پیشن گوئی فرما دی کہ ان قریب ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جرم کیا ہے اسلام کے خلاف, یہ بغاوت کر رہے ہیں اور اس کو پنپنے نہیں دے رہے, فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان پر ذلت جو ہے وہ نازل ہوگی, وہ عذاب ان شدید اور شدید عذاب ان پر نازل ہوگا, بما کانو یم قرون با سبب اس کے کہ جو یہ چالے چلتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر جو بھی حق و باطل کے درمیان یہ مارکا اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق کے پرچارک اور اس اجتماعیت میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ قرار دیا, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شامل فرمائے, اور اس کے مقابلے میں جو حزب الشیطان ہے, شیطان کی جو حزب پارٹی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے, چاہے وہ کفار میں سے ہو, چاہے وہ آستین کے سام ہو منافقین, اللہ تعالیٰ اس کے طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.